أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا حال ہے سب کا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کس کس کو التحیات میں یاد رہا کہ التحیات کا کیا معنی ہے، اور الصلوات کا کیا معنی ہے، اور طیبات کا کیا معنی ہے؟ نماز میں یاد آیا یا بس اسی طرح ٹرین دوڑائی آپ نے؟ اور لربی الحمد پڑھنا بھی یاد رہتا ہے، اور رب اغفر لی، رب اغفر لی. کسی نے کوشش کی کہ ذرا سا جلسہ جو ہے وہ لمبا کر لیا جائے؟ الحمدللہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو اس کا کیا حل ہو سکتا ہے ٹائم کا؟ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا کوئی کھانے کا ٹائم ہوتا ہے؟ کوئی سونے کا ٹائم ہوتا ہے؟ کہ آپ کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا، سو ہی نہیں سکتے، کیا کریں، کئی دن سے سوئے نہیں، کھانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، کئی دن سے کھانا ہی نہیں کھا سکے، اس وقت ہم کبھی عذر پیش کرتے نہیں کرتے. تو اسی طرح قرآن پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے اپنا ٹائم سلاٹ جو ہے اس کو فکس رکھیں کہ یہ تو میرا نماز کا ٹائم ہے، اس سے آگے پیچھے پروگرامز اور باقی چیزیں. اور اگر آپ کے اس طرح کے شیڈیولڈ پروگرامز نہیں بھی ہوتے تو بھی گھر کے کاموں میں بھی آپ اپنا کچھ ڈسپلن اس طرح کا رکھیں کہ یہ کام اتنی دیر میں ختم ہو جانا چاہیے. کھانا کھانے سے پہلے ٹائم دیکھا کریں کہ کیا ٹائم ہے، اور پھر اپنے سے عہد کیا کریں کہ اتنی دیر میں مجھے یہ مکمل کر لینا ہے. کیونکہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کھانے میں کوئی اور ہمارے ساتھ شریک ہوتا ہے تو ہم اس سے باتیں کرتے کرتے کھانا تو ختم ہو جاتا ہے لیکن باتیں ختم ہی نہیں ہوتی، اور ہم کتنی دیر اوپر چلے جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے تو وہ ٹائم کہاں سے نکل آتا ہے پھر؟ وہ تو نفس کی خواہش ہوتی ہے، مزہ آ رہا ہوتا ہے، اس لیے دل ہی نہیں چاہتا کہ ختم ہوئی مجلس. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ نماز جب ہم پڑھنے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اب ٹائم تھوڑا ہے، اب سونے کا ٹائم ہو گیا، اوہ اتنی دیر ہو گئی ہے، اب تو میں جلدی سے پڑھ لوں بس. تو یہ نہ کیا کرے نماز کے ساتھ زیادتی، کیونکہ اسی نے ساتھ جانا ہے آگے، باقی سب نے یہی رہ جانا ہے. میں آج بھی سوچ رہی تھی کہ جن چیزوں نے ہمارے ساتھ آگے جانا ہے ان کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور جن چیزوں کو ہم نے پیچھے چھوڑ جانا ہے ان کے لیے خوب ٹائم ہے، ان کو بنانے، رکھنے، سنوارنے، سنبھالنے، سجانے، پہننے، اڑنے، کھانے پینے، اور جو ہمارے روزمرہ زندگی کے کام ہیں ان کے لیے ہم وقت نکال ہی لیتے ہیں. تو اللہ کی عبادت کے لیے بھی پراپر وقت نکالیے جس میں جلدی جلدی نہ ہو، ٹھیک ہے، سکون ہو، تبھی آپ کو زندگی میں پھر سکون ملے گا. چلیے ہم شروع کرتے ہیں آج کا لیسن.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون.
نماز میں تشہد پڑھا آپ نے، پھر اس کے بعد درود پڑھا، اب اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ جی ہاں، کچھ اور دعائیں. ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے آخر میں سلام سے پہلے مانگی جانے والی دعا. ودبر الصلوات المکتوبات، فرض نمازوں کے اینڈ پہ جو دعا پڑی جاتی، یعنی سلام پھیرنے سے پہلے، اس کے لیے ہم نے ایک ہی دعا یاد کر رکھی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ. اچھی دعا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم دعائیں مانگ سکتے ہیں، قرآنی دعائیں یا مسنون دعائیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم قعدہ میں یہ کہا کرتے تھے کہ اس کے بندوں کی طرف سے اللہ پر سلام ہو، اور فلاں پر اور فلاں پر سلام ہو. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ اللہ پر سلام ہو، کیونکہ اللہ تو خود سلام ہے، السلام، بلکہ یہ کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات آخر تک. اس کے بعد دعا کا اختیار ہے، جو اسے پسند ہو کرے. ٹھیک ہے، تو آپ کی زندگی میں کوئی اہم دعائیں ہیں جو آپ چاہتے ہیں قبول ہو جائیں؟ تو پھر وہ سوچ کے رکھے وہ کون سی ہیں، اور پھر ان کو سلام پھیرنے سے پہلے مانگ کر سلام پھیرے. کسی ایک دعا سے شروع کر لیں، مثلاً رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کیونکہ جو والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے، سنسیئر ہوتا ہے، والدین کے ساتھ احسان کرتا ہے، یہ والدین کے ساتھ احسان ہے نا کہ ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان پہ رحمت فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو آپ دیکھیں گے اگر اس دعا کی اگر آپ پابندی کریں گے نا، تو آپ کی زندگی میں بہت خیر آئے گی. کیونکہ نیک انسان وہی ہے جو والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے اللہ کی عبادت کے بعد. اگر آپ میں سے کوئی بھی اپنے والدین سے ناراض ہے، یا لڑتا جھگڑتا ہے، یا ان کی بات نہیں مانتا، یا ان کو ستاتا ہے، تو اس سے توبہ کریں. توبہ کر کے، اور یہ نہ کہیں کہ میرے والد ایسا کرتے ہیں، میری ماں ایسا کرتی ہے، وہ آپس میں لڑتے ہیں، وہ فلاں کر، وہ جو بھی کرتے ہیں، وہ والدین ہیں آپ کے، انہوں نے آپ کو جنم دیا، ان کی وجہ سے آپ اس دنیا میں ہیں اور یہاں تک پہنچے ہیں. تو اس لیے ان کا عمل ان کے ساتھ اور آپ کا عمل آپ کے ساتھ. اور آپ کے عمل میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد آپ ان کے لیے دعا کریں. تو رب جعلنی میں تو اولاد کے لیے دعا ہے، تو آپ میں سے اکثریت کی تو ابھی اولاد ہی کوئی نہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ابھی آپ اس دعا کو ساتھ شامل کر لیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ سب کو شادی کی بہت فکر ہوگی کہ پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں، اور کب ہوگی، اور کس سے ہوگی، اور کہاں ہوگی، تو اس کے لیے یہ دعا پڑھ لیا کریں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور اگر آپ چاہیں تو اس کو شادی تک محدود رکھیں، اور چاہیں تو آپ ہر خیر کے لیے عام کر دیں. میں تو جب اس کو مانگتی ہوں تو میں خیر ہی خیر مانگتی ہوں، کہ ہر چیز میں خیر ہو، ہر قدم خیر کا قدم ہو. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے لیے زیادہ سے زیادہ بھلائیاں مانگیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ سلام پھیرنے سے پہلے ان میں سے کم از کم ایک دعا مانگ لیں. اچھا، ٹائم نوٹ کر کے مجھے بتائیں کتنی دیر لگی یہ کہنے میں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. 3 سیکنڈ یا 4 سیکنڈ؟ کیا نہیں ہے ہمارے پاس یہ 3-4 سیکنڈ؟ ہے نا. اور اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھے ہوں گے نا، انشاءاللہ آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ بہت اچھے ہوں گے. کیونکہ بہت سی مائیں بچوں کی طرف سے پریشان رہتی ہیں، وہ بات نہیں سنتے، وہ نماز نہیں پڑھتے. تو آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کا دل آپ کے لیے نرم کر دے گا. کیونکہ الجزاء من جنس العمل ہے نا، یہ قاعدہ پڑھا ہوا نا، الجزاء من جنس العمل. جیسا عمل ہوگا نا، ویسی ہی جزا آپ کو ملے گی، اسی کے مطابق، اسی کی قسم کی، اسی کے جنس کی. ٹھیک ہے، تو چلیے اب آپ ذرا پڑھیے پہلی دعا.
اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
اللهم اے اللہ، انی بے شک میں نے، ظلم تو میں نے ظلم کیا، نفسی اپنی جان پر، ظلمن ظلم کثیرن بہت زیادہ، ولا اور نہیں، یغفرو کوئی بخش سکتا، الذنوب گناہوں کو، الا سوائے انتا تیرے، یا مگر تو، فاغفر لی بس بخش دے مجھے، مغفرتن بخشش من عندک اپنے پاس سے، ورحمنی اور رحم فرما مجھ پر، انکا بے شک تو، انتا تو ہی، الغفور بہت بخشنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. اے اللہ، بے شک میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا اور تیرے سوا گناہوں کو کوئی بھی نہیں بخش سکتا، پس تو مجھے اپنی خاص بخشش سے معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے ایسی دعا سکھا دیں جو میں اپنی نماز میں مانگا کروں. آپ نے فرمایا، کہو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. حضرت ابو بکر کون ہے؟ کون ہے حضرت ابو بکر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے سب سے افضل ترین انسان، یعنی ان سے زیادہ کوئی نیک نہیں پیغمبروں کے بعد، بس یوں سمجھ لیجئے. لیکن ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. ایمان والے جو ہوتے ہیں نا، نیک ترین لوگ، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ان کو بھی بخشش چاہیے ہوتی ہے. کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں نے تو کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں. اس لیے ہر انسان کو اپنی کوتاہیوں اور لغزشوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان سے ہر وقت بھول چوک، غلطی، لغزش، خطا کا امکان رہتا ہے. کسی بھی وقت ہم سے کوئی ایسی بات منہ سے نکل سکتی ہے، ہماری لکس ایسی ہو سکتی ہیں، کوئی فیشل ایکسپریشن ایسے ہو سکتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئے. تو جو کام بھی ہم ایسا کرتے ہیں نا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا، وہ دراصل ہم اپنی جان پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. خوارج یہ کہتے تھے نا کہ مومن کہلانے کا حقدار وہ ہے جو کوئی گناہ اور غلطی نہ کرے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ کوئی انسان ایسا ہے ہی نہیں، اس کا مطلب کوئی مومن ہی نہیں. تو کیا حضرت ابو بکر کو آپ مومن نہیں کہیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی تھی، وہ اپنے سے نہیں پڑھتے تھے، انہوں نے پوچھا اور آپ نے یہ دعا سکھائی. تو یہ یاد رکھیے کہ ہم سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، بڑی بھی اور چھوٹی بھی. کیوں ہوتی ہیں؟ کبھی علم کی کمی ہوتی ہے، اور یہ معمولی بات نہیں. آج مسلمان دین کا علم حاصل کرنے کی بہت کم کوشش کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس بہت فارغ وقت ہے وہ دین کا کام کریں یا دین کا علم حاصل کریں، حالانکہ دین کا علم ہر ایک کے لیے لازم ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ جلد ہی اسلام کی حدیں ڈھیلی پڑ جائیں گی، کیونکہ لوگ اسلام میں داخل ہوں گے لیکن جاہلیت کے امور کی پیروی کرنے سے دریغ نہیں کریں گے، یعنی پھر بھی دور جاہلیت والے کام کریں گے. یہ ایسا ہی ہے کہ بہت سے لوگ جیسے الہدا میں آ کے قرآن پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب ان کی شادی ہوتی ہے، جب وہ اپنے گھر واپس لوٹتے ہیں، تو وہ وہی رسمیں، وہی طریقے، وہی کلچر، وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو وہ پہلے کر رہے تھے. یعنی انہوں نے پڑھ بھی لیا، پھر اس کے باوجود وہ حرکتیں نہیں چھوڑی جو دور جاہلیت میں ہو رہی تھی، لا علمی کے زمانے میں ہو رہی تھی. تو بات یہ ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بامانہ زندگی گزارتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالتے چلے جاتے ہیں، ورنہ دوری دوری زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں، کہیں پر کچھ، کہیں پر کچھ، ایک ماحول میں ایسے، ایک میں ویسے. اللہ کے بندے نہیں بن کر رہتے. بندوں سے ڈرنے کی بجائے اور بندوں کے لیے کچھ کرنے کی بجائے اللہ کے لیے کچھ نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ دیکھتا ہے نا ہمیں. صرف الوداع میں تھوڑی دیکھتا ہے یا مسجد میں تھوڑی دیکھتا ہے، تو ہر جگہ دیکھتا ہے. تو عبادت تو بہت لوگ کرتے ہیں لیکن علم کے ساتھ نہیں کرتے. بغیر علم کے اللہ کی عبادت کرنے سے بہت سی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، لہذا وہ غلطیاں اور اس کے علاوہ دوسرے گناہ، ان سب چیزوں کے لیے ہمیں اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. اسی طرح ہم سے گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ جب ہم پیئر پریشر کا شکار ہوتے ہیں، ہماری کمپنی یا صحبت یا ماحول یا دوستی یا ہمارے آس پاس کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو غلط کر رہے ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کے پھر ہم بھی شروع کر دیتے ہیں. اس کا اثر بہت ہوتا ہے، یعنی سماجی دباؤ جو ہے ایک بہت بڑی ریزن ہوتی ہے گناہ کرنے کی، غلط کام کرنے کی. جیسا دیس ویسا بھیس، کیونکہ انسان اپنے قریبی دوستوں کے رستے پہ چلتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تمہیں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کسے قریبی دوست بناتا ہے، اس کا دوست کون ہے، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. لا محالہ اس کے اندر وہ خصوصیات آ جاتی ہیں. پھر اسی طرح بعض اوقات غرور اور تکبر کا احساس کہ میں بڑی چیز ہوں، میں بڑا نیک ہوں اور میں نے تو بہت اچھے اچھے کام کر لیے ہیں، لہذا اب مجھے تو کوئی توبہ کی ضرورت نہیں، یا جو میں کر رہا ہوں بس ٹھیک کر رہا ہوں. عام طور پر قانون کون توڑتے ہیں؟ قانون کون لوگ توڑ رہے ہوتے ہیں؟ معاشرے کے جو ایلیٹ ہوتی ہے یا انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم قانون سے باہر، ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر ایک غرور اور تکبر اور اپنی بڑائی کا احساس بھرا ہوتا ہے. ایسے ہی لوگ آپ دیکھیں گے دین کے معاملے میں بھی یہی حرکتیں کرتے ہیں. وہ صرف کسی قانون کو نہیں توڑتے سڑک پہ، بلکہ جب دین کی بات آتی ہے تو اس میں بھی ایک ایروگنس ہوتی ہے ان کے اندر، الا ماشاء اللہ جس کو اللہ ہدایت دے. باقی لوگ جان کر پڑھ کر بھی وہی کرتے ہیں جو ان کی مرضی ہوتی ہے. نماز پڑھنے میں وہ اپنے سطر کا لحاظ نہیں کریں، اگر ان کو بتایا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پوچھے گا. چھوٹی بڑی بات نہیں ہے، اصل بات یہ کہ جو چیز منع کر دی گئی ہے وہ منع ہے، آپ اپنی مرضی سے اس کو اپنے لیے حلال نہ کریں. پھر اسی طرح بعض لوگ بڑے بڑے گناہوں سے تو بچتے ہیں، اپنی زندگی کو ڈسپلن رکھتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہوں سے نہیں بچتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ بعض اوقات چھوٹے گناہ جمع ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے انسان کے اندر ڈھٹائی آ جاتی ہے اور شرمندگی اور ندامت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ بڑے گناہوں کی طرف بھی چل پڑتا ہے. پھر اسی طرح نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ ختم ہو گیا ہمارے معاشرے میں. کوئی کسی کو روکتا ہی نہیں، کسی کو بتاتا ہی نہیں کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کیا کرنا چاہیے، اس کو کیا اس کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی اپنی ڈیوٹی سے لیٹ ہو رہا ہو آپ کی دوستوں میں سے، تو کیا آپ اسے کہیں گے دیکھیں بھی آپ لیٹ ہو رہے ہیں، اب میرا خیال ہے آپ کو چلنا چاہیے، آپ کو اپنے کام پہ جانا چاہیے. اس کے برعکس ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، روز تم ٹائم پر ہی جاتے ہو نا، آج تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ. تو ہم کسی کو بتاتے بھی نہیں کہ تم غلط کر رہے ہو، اس میں ڈر جاتے ہیں، شرما جاتے ہیں. مالک بن دینار کہتے ہیں، ہم دنیا سے محبت کرنے کے عادی ہو چکے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو نیکی کا حکم یا برائی سے منع نہ کریں. اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے گا، لیکن کاش مجھے معلوم ہوتا کہ ہم پر کیا عذاب آئے گا. یعنی یہ پتا چل جائے نا کہ اس گناہ کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، تو پھر تو رکی جائیں. پھر اسی طرح یہ کہ بعض اوقات ہمیں نتیجے کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس سے ہماری دنیا کے کاموں پر کیا امپیکٹ آئے گا. یعنی ہم جب کوئی غلط کام کرتے ہیں، ہم ڈس آنیسٹ ہوتے ہیں یا کسی کو دھوکہ دیتے ہیں یا کوئی بھی غلط کرتے ہیں، تو اس وقت شیطان ہمیں بھلوا دیتا ہے، وہ اس کو بڑا خوبصورت بنا دیتا ہے، کیونکہ منافقین دھوکہ دیتے ہیں اور وما یشعرون، ان کو شعور نہیں ہوتا کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اس کو بہت خوبصورت عمل سمجھتے ہیں. لہذا کیا ہوتا ہے، وہ بڑی خوشی سے دھوکہ دیتے ہیں اور پھر خوشی سے بتاتے بھی ہیں کہ میں نے فلاں کو ایسے دھوکہ دیا، فلاں کے ساتھ کیسا کیا، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے اپنے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے. سلف میں سے کسی نے کہا تھا، میں اللہ کی نافرمانی کے اثرات اپنی روز مرہ کی زندگی کے بعض پہلوؤں میں دیکھ سکتا ہوں، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے کہیں اللہ کا حق مارا ہوتا ہے یا کوئی اور گناہ کا کام کیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مشکل میں کیوں ڈالتے ہیں؟ تاکہ ہم دنیا میں ہی توبہ کر لیں، اس سے نکل آئے ہیں. تب ہونا یہ چاہیے کہ جب غلط کام ہو جائے تو پھر پچھتاوا بھی ہو، احساس بھی ہو، اور توبہ کرے انسان، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی نماز میں یہ دعا پڑھے. پھر آپ دیکھیے کہ جو شخص غلطی کا اعتراف کر لے وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اور جو بندوں کے سامنے بھی مان جائے یس یو آر رائٹ، سوری آئی واز رانگ، یا یہ کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے پتا نہیں چلا، تو کھلے دل سے اپنی غلطی کو مان جانا جو ہے وہ انسان کو بڑی مشکلات سے نکال دیتا ہے. اور نہ ماننا، ڈینائی کرنا، انکار کرتے رہنا، وہ اس مشکل کو اور لمبا کر دیتا ہے، اور اللہ کے ہاں تو پکڑ الگ ہے. تو ہمیں اعتراف کرنا چاہیے، غلطی ہو جائے تو اعتراف کر لیں. یہ اعتراف ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ کیا ہے؟ اعتراف کہ اللہ میں مانتا ہوں کہ میں نے بہت سی غلطیاں کی ہیں. اور اس کے بغیر تزکیہ نہیں ہوتا جب تک آپ کو پتہ نہ چلے کہ آپ میلے ہو چکے ہیں. ہم کب نہاتے ہیں، کب کپڑے چینج کرتے ہیں؟ جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ میں صاف نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر ایمان میں آگے کون ہوگا حضرت ابو بکر کے بعد؟ اور کتنے سٹرانگ بھی تھے، اور کتنے فرم تھے، اور کتنی بہادر تھے، اور کیسی کیسی کوالٹیز تھی ان کے اندر، لیکن ان کے اندر غلطی پر اعتراف کا مادہ اتنا زیادہ تھا کہ اگر کوئی انہیں ان کی غلطی بتاتا تو وہ کیا کہتے؟ لولا فلان لہلک عمر، اگر فلان نہ ہوتا، وہ مجھے نہ بتاتا، تو عمر تو ہلاک ہی ہو چکا ہوتا. تو کوئی بھی انسان بڑا کام نہیں کر سکتا جب تک اس کے اندر تواضع کی صفت نہ ہو. تو غلطی کا اعتراف ہمیں تواضع سکھاتا ہے کہ سوری مجھ سے غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ انسان جب اعتراف کرتا ہے تو غلطی کا اعتراف کرنا بھی ایک عبادت ہے. آدم علیہ السلام کی غلطی کیوں معاف ہو گئی تھی؟ کیونکہ انہوں نے اعتراف کر لیا تھا. اور شیطان کی کیوں نہیں معاف ہوئی؟ اس نے تاویلیں پیش کرنی شروع کر دی. پھر دعا میں ہے ولا یغفر الذنوب الا انت، اور تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو نہیں بخش سکتا. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، یا کون ہے وہ جو لاچار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے؟ وہ اللہ ہی ہے. وہ معاف بھی کر دیتا ہے، وہ پکار سنتا بھی ہے. تو فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اللہ تو ہی معاف کرتا، بندے تو نہیں چھوڑتے، بندے نہیں معاف کرتے نا. تو پھر فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، مجھے اپنے پاس سے بخشش عطا کر دے. اللہ میں بہت گناہگار ہوں اور مجھے تیری بخشش بھی چاہیے. وَارْحَمْنِي، اور مجھ پہ رحم فرما، یعنی میرے گناہوں پہ پردہ بھی ڈال اور گناہوں کے باوجود میرے ساتھ بھلائی فرما، رحم فرما. کتنی خوبصورت دعا. کیونکہ انسان جب غلطی کرتا ہے تو اس کو ڈر تو لگتا ہے کہ اب کوئی اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کانسیکوینسز سے بھی بچا اور اس کے ساتھ مزید مجھے اور خیر پہنچا. فاغفر لی مغفرتا من عندک، مجھے آپ کے پاس کی بخشش چاہیے، اور صرف بخشش نہیں رحم بھی چاہیے. انک انت الغفور الرحیم، بے شک آپ خوب بخشنے والے، بڑے ہی مہربان. مغفرت کی نسبت سے غفور، اور رحم کی نسبت سے رحیم. اور یہ دعا جو ہے یہ بڑی ہی بہترین دعا ہے، کیونکہ استغفار سے بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں نا، بہت سی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، اور مزید قوت انسان کو ملتی ہے. اچھا، قوت صرف فزیکل قوت نہیں ہوتی، قوت سے مراد آپ کی سپیچ کی قوت، آپ کے دلیل کی قوت، آپ کو حجت اور برہان کا مل جانا، آپ کی مینٹل اسٹرینتھ، آپ کے ایموشنل اسٹرینتھ، یہ بھی قوت کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ کسی کی بات سن کر کس حد تک اس کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں. کچھ لوگ کم کر سکتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ. قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ تم استغفار کرو تو یزدکم قوتن الى قوتکم، اللہ تمہاری قوت میں اور قوت زیادہ کر دے گا. تو جو قوتیں کم ہیں نا ہمارے اندر، ان قوتوں کو اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا. تو اس لیے انسان کو یہ دعا بہت خوشی سے مانگنی چاہیے، بہت دل سے مانگنی چاہیے، اور یہ ساری نیتیں رکھ کے مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں گناہگار ہوں، آپ میرے گناہ چھپا دیں. مغفرت میں ڈھانپنے، چیز کو ڈھانپا کیوں جاتا، چھپا دیا جاتا. اللہ چھپا دیں، لوگوں کی نظر سے بھی چھپا دیں اور خود میرے اندر سے بھی اس کا گلٹ نکل جائے، بس اب وہ گون ختم، اور اس کے بعد آپ مجھ پہ رحم بھی کریں. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس حدیث سے اور اس دعا کے کانٹیکسٹ میں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دعا کی تعلیم دینا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کے نزدیک آخرت کا معاملہ دنیا سے زیادہ اہم ہے. ان کو یہ نہیں سکھایا کہ تم اپنے لیے مال، بیٹے، اولاد، فلاں فلاں چیز مانگو. کیا سکھایا؟ بخشش مانگ لو تاکہ آخرت کا معاملہ آسان ہو جائے، آخرت کو ترجیح دو. کیا حضرت ابوبکر آخرت کے معاملے میں کوئی غیر سنجیدہ تھے؟ نہیں. لیکن پھر بھی مزید
آپس کے معاملات میں غلطیوں کا اعتراف کرنا اور اپنی انا کو نیچے کر کے مطلب دل صاف رکھنا. اس سے میں ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گی کہ میری امی ابھی ریسنٹلی کسی آنٹی سے ملنے گئی تھی جن کی ہسبینڈ کی ڈیتھ عمرہ میں، وہ عمرہ پہ گئے ہوئے تھے اور ان کی ڈیتھ ریاض الجنہ میں ہوئی تھی اور ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا تھا. تو امی نے ان سے پوچھا کہ ان میں کیا خاص بات تھی کہ وہ مطلب ان کو ایسی موت ملی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ اگرچہ مطلب ان کی لڑائی ہو جاتی تھی، ڈس ایگریمنٹ ہو جاتی تھی، وہ 5-10 منٹ بعد وہ اپنا دل صاف کر کے مطلب آ کے کہتے تھے کہ آؤ مل کے چائے پئیں، آؤ مل کے باتیں کریں. تو ان کو اس طرح کی پھر موت ملی تھی.
یہ ہے اصل اخلاق. ہم انسان ہیں نا، ہم کمزور ہیں، ہم ڈس ایگری بھی کر جاتے ہیں، غصہ بھی آ جاتا ہے، ہم موڈ بھی آف کر لیتے ہیں. لیکن اس شیطانی کیفیت کو اپنے اوپر تاری نہ رکھے. غصہ دلانا کس کا کام؟ تو پھر اگر ہم غصے میں رہے اس کا مطلب شیطان ہم پہ مسلط ہو گیا، تو اس کو تو پرے اٹھا پھینکنا ہے، غصہ نکالنا ہے اور پھر واپس پلٹنا ہے اپنے کام پر.
اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت.
اللهم اے اللہ اغفر لي بخش دے میرے لیے ما جو بھی قدم تو میں نے پہلے کیا، وما اور جو اخر تو میں نے بعد میں کیا، وما اور جو اسرر تو میں نے چھپایا، وما اور جو اعلن تو میں نے علانیہ کیا، وما اور جو اسرف تو میں نے زیادتیاں کی، وما اور جو انت تو عالم زیادہ جانتا ہے، بہی اس کو منی مجھ سے، انت تو ہی المقدم آگے لے جانے والا ہے، وہ انت اور تو ہی المؤخر پیچھے کرنے والا ہے، لا نہیں ہے الہ کوئی الہ برحق الا سوائے انت تیرے. اے اللہ تو میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہ معاف فرما، اور میں نے جو زیادتیاں کی اور وہ گناہ جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے معاف کر دے. تو ہی آگے لے جانے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں. اس دعا کے بارے میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشہد اور سلام کے درمیان یہ دعا فرماتے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہم اغفر لی ما قدمت، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے جو میں نے پہلے کیے، یعنی گناہوں میں سے جو پہلے گناہ کیے ہیں ان کو معاف کر دے. اور اسی طرح یہ ہے کہ انسان معافی بھی مانگ لیتا ہے لیکن پھر بھی دل میں ایک کسک رہتی ہے نا، پتہ نہیں معاف ہوا ہے کہ نہیں، ایسا ہوتا ہے؟ حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے حج کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، عمرہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، نماز گناہوں کو ختم کر دے، ساری چیزیں پتہ ہیں، لیکن پھر بھی اپنی زندگی میں پچھلے گزرے ہوئے گناہ یاد آتے رہتے ہیں، بے چین کرتے رہتے ہیں. تو ایسے میں کیا ہے، اللہ وہ جو میں نے بہت پہلے پہلے کر لیے تھے نا، آپ ان کو معاف کر دیں. وما اخرت اور جو میں نے بعد میں کیے. اچھا، ایک اور معنی اس کا یہ ہے کہ جو میں نے تاخیر کی، جیسے نمازوں میں، جیسے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں، بچوں کی تربیت کرنے. بہت سی مائیں کہتی ہیں بچوں کا وقت گزر گیا، ہم تربیت نہ کر سکے. اخرت، میں نے تاخیر کر دی، ڈیلے کر دیا، لیٹ کر دیا، وقت پر نہیں کیا. یعنی جو کام مجھے وقت پر کرنے چاہیے تھے وہ میں نے نہیں کیے، وما اسررت اور جو میں نے چھپا کے رکھے یعنی دل کے خیالات اور وسوسے، وما اعلنت اور جو میں نے ظاہر کیے جیسے بول کر کوئی بات کہی کسی کو یا کسی کے ساتھ عملی طور پر بدسلوکی کی، حالانکہ دوسروں کے سامنے اپنے گناہوں کے اظہار سے بچنا چاہیے، گناہ کر کے لوگوں کو اشتہار نہیں دینا چاہیے، بتانا نہیں چاہیے، اور اللہ نے جس گناہ کا پردہ رکھا ہے اس پہ پردہ ڈالنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے اندر جب گناہ ان کو بے چین کرنے لگتا ہے نا، کیونکہ جو گناہ ہوتا ہے نا، خاص طور پہ جو کبیرہ گناہ ہے، وہ اگر کوئی کر لیتا ہے نا تو اس کے بعد اس کا سکون لٹ جاتا ہے، اس کی پریشانی، اضطراب، بے چینی، ڈپریشن، غم، فکر، دل کا خالی ہونا، یہ ساری ملامتیں آ جاتی ہیں اس پر، تو ان کو سمجھ نہیں آتی اب کریں کیا، لہٰذا وہ اس کو پکڑ کے کہانی سناتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے سامنے اعتراف کریں گے تو شاید ہمارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ کے سامنے اکیلے میں روئیں، سجدوں میں یہ دعائیں پڑھیں، لیکن لوگوں کو کہانیاں مت سنائیں۔ لوگوں کو وقتی طور پر سنانے سے کیا ہوتا ہے، دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک دن دل ہلکا کیا، اگلے دن پھر کیا ہوا، دوبارہ سے دل بھاری ہو گیا، کیونکہ توبہ تو کی نہیں، معافی تو مانگی نہیں، اللہ کے آگے تو روئے نہیں، صحیح طریقہ تو اختیار کیا نہیں، لہٰذا اس نے جان تو نہیں چھوڑنی اس گناہ نے جب تک وہ معاف نہیں ہو جاتا، لہٰذا ہم کسی اور کو پکڑ لیتے ہیں، پھر اس کو کہانی سناتے ہیں، پھر اس کو سناتے ہیں، پھر اس کو سناتے ہیں، اور ہر ایک کو کہتے ہیں کسی کو نہ بتانا، اور اتفاق سے پھر دو لوگ آپس میں وہی معاملہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو ہو چکا سو ہو چکا، ما قد سلف، جو ماضی میں ہو گیا بس گزر گیا، اب اس کو بار بار نہ دہرائیں، اس کا تذکرہ نہ کریں، اس کو کسی کو نہیں بتائیں۔ اچھا، بعض لڑکیوں سے شادی سے پہلے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کسی بھی کیئر لیسنس کی وجہ سے، کسی کی باتوں میں آ کے، کسی کے جال میں پھنس کے، اب وہ کیا پوچھتی ہیں کہ کیا اپنے شوہر کو بتا دیں شادی سے پہلے کہ ہم سے یہ ہو چکا ہے، کیا خیال ہے؟ نو بھی، جس چیز پہ اللہ نے پردہ رکھا ہے آپ پردہ ہی ڈالے رکھیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ توبہ۔ جب آپ توبہ کر لیں گے نا، اور دوبارہ ایسی کسی چیز کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھیں گے، تو پھر کیا ہوگا، پھر آپ کے دل کے اندر ایک قرار آ جائے گا، ایک سکون آ جائے گا، وہ بے چینی ختم ہو جائے گی، اور آپ ایک نارمل انسان کی طرح زندگی بسر کر سکیں گے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جب شیطان بہت وسوسہ ڈالے نا، کہے تمہارا پول کھل جائے گا، تم پہلے خود ہی بتا دو، وہ تو دشمن ہے نا، وہ تو چاہے گا کہ آپ کی زندگی جہنم بنے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ جو ہی آپ کو ایسے وسوسے آئیں، تو اس سے اپنے آپ کو کہیں، غلطی کس سے نہیں ہوتی، غلطی تو بہت لوگوں سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے، تو جب اللہ نے معاف کر دیا تو اللہ دوسروں کے دل بھی میرے لیے اچھے کرے گا، مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، التائب من الذنب کما لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، سبحان اللہ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ بس توبہ کا طریقہ آتا ہے، اور سچی توبہ کریں بھی، یہ نہیں کہ اچھا بیٹھے بیٹھے اچھا میں توبہ میری، ایسے نہیں توبہ، سچی توبہ، اور پھر جب کر لے تو آپ اللہ پہ یقین رکھے کہ اللہ نے معاف کر دیا ہوگا، اور جب اللہ معاف کر دے تو بس اپنی زندگی کی گاڑی آگے چلائے۔ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے، لوگ مجلسوں میں بیٹھ کے، دوستوں میں بیٹھ کے، ان پہ بے جا ٹرسٹ کر کے، اپنی غلطیوں کو بڑھا چڑھا کے بھی بعض اوقات بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ پھر ہے، وما اسرف تو، اور جو میں نے حدیں پار کی، حد سے بڑھ گیا، یعنی گناہ کیے اور پھر حد سے بڑھ کے کیے، یا کوئی بھی اللہ کی باؤنڈریز جو تھی ان کو توڑا، ان کو کراس کیا۔ وما انت اعلم بہ منی، اور خاص خاص بات کرنے کے بعد عام بات، یعنی وہ سارے گناہ جو مجھ سے زیادہ تو جانتا ہے کہ میں نے کیے۔ ہم تو گناہ کر کے بعض اوقات بھول بھی جاتے ہیں، تو لا علمی اور جہالت میں کیے گئے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے کہ اللہ یاد ہی نہیں، لا علم ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے۔ انت المقدم و انت المؤخر، تو ہی جس کو چاہتا ہے آگے بڑھا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے پیچھے کر دیتا ہے۔ اب مقدم اور مؤخر کیا ہے؟ نیکیوں میں آگے بڑھانا، نیکی کی توفیق نہ دینا، پھر جس کو تو چاہتا ہے دنیا میں آگے بڑھا دیتے، جس کو تو چاہتا پیچھے کر دیتا، جس کو تو چاہتا علم میں آگے کر دیتا پیچھے کر دیتا، نیکی کے کاموں میں. یعنی یہ جو کوئی آگے نکل گیا کوئی پیچھے رہ گیا، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، کہ یہ سب تو ہی کرتا ہے، لہذا تو میرے گناہ بھی معاف کر دے اور مجھے پیچھے رکھنے کے بجائے مجھے نیکیوں میں آگے بڑھا دے. اور پھر اسی طرح قیامت کے دن کچھ لوگ سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری پیغمبر تھے لیکن سب سے آگے. یہ مقدم مؤخر ہمارے لیے بھی اور باقی بھی سب کے لیے ہے. یعنی ہمارا رب ہمیں اور ہمارے کاموں کو جہاں چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے مؤخر کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. اس لیے اللہ ہی کو پکارتے رہے، انت المقدم، اللہ تو آگے بڑھانے والا، لہذا مجھے آگے بڑھا دے. وہ انت المؤخر، اللہ تو پیچھے کر رہا، مجھے گناہوں میں پیچھے کر دے. ان لفظوں کے یعنی یہ جو چند چار باتیں میں نے کی، اس کا حق نہیں ادا ہوا. ہر چیز میں مقدم مؤخر، مقدم مؤخر، انت المقدم انت المؤخر. جس گناہ کا پہلے تو چاہے حساب لے لے، اور جس کو چاہے پیچھے کر دے، ٹھیک ہے نا. جس نیکی کو چاہے تو آگے کر دے، اور جس نیکی میں چاہے پیچھے کر دے. یعنی ہر چیز میں ہے یہ تقدیم و تاخیر. جس کو تو چاہے آگے بڑھا دے وہ جلدی توبہ کر لے، جس کو تو چاہے وہ پیچھے کر دے. چلیے ایک دعا اور پڑھتے ہیں.
اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ
اللهم اے اللہ، انی بے شک میں اعوذ بکا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من عذابی عذاب سے، القبری قبر کی، واعوذ بکا اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من فتنتی فتنے سے، المسیح مسیح الدجال دجال کے، مسیح دجال کے، واعوذ بکا اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من سے فتنتی فتنہ، المحیا زندگی کے، وفتنتی اور فتنہ، الممات موت کے. اللہم اے اللہ، انی بے شک میں اعوذ بکا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من المأثمی گناہوں سے، والمغرمی اور قرض سے. اے اللہ بے شک میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں زندگی کے فتنے سے اور موت کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اے اللہ یقیناً میں گناہوں اور قرض سے تیری پناہ میں آتا ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے. کسی نے آپ سے عرض کیا کہ آپ تو قرض سے بہت ہی زیادہ پناہ مانگتے ہیں. اس پر آپ نے فرمایا، جب کوئی مقروض ہو جائے تو وہ جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلاف ہو جاتا ہے. نیکسٹ دعا بھی پڑھ لیجیے، پھر شرح کریں گے.
اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
اللهم اے اللہ، انی بے شک میں اعوذ بکا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من عذابی عذاب سے، جہنم جہنم کے، ومن عذاب القبری اور قبر کے عذاب سے، ومن فتنة المحیا اور فتنے سے زندگی کے، والممات اور موت کے، ومن شر اور شر سے، فتنتی فتنہ المسیح الدجال مسیح الدجال کے. اے اللہ بے شک میں جہنم کے عذاب، قبر کے عذاب، زندگی اور موت کے فتنے اور مسیح الدجال کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اب اس میں آپ دیکھیے دونوں دعاؤں میں تین چیزوں کا فرق ہے. نمبر ایک، پہلی دعا میں جہنم کا ذکر نہیں، دوسری میں قبر کا ذکر ہے، جہنم کا بھی ہے. دوسری بات یہ کہ یہاں پر پہلی دعا میں مأثم اور مغرم کا ذکر ہے، دوسری میں بھی ہے ماہی اور مماد. ٹھیک ہے، تو یہ چند لفظوں کے فرق سے یہ بات آ رہی ہے. تو اس دعا کا ریفرنس جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی چار چیزوں سے پناہ مانگے. اور وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ جہنم، قبر، زندگی اور موت کا فتنہ اور مسیح الدجال کا فتنہ. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ دعا سکھایا کرتے تھے جس طرح قرآن مجید کی کوئی سورت سکھایا کرتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پیچھے بھی ہم نے پڑھا التحیات کے بارے میں بھی پڑھا، دعا استخارہ کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ جیسے قرآن کی کوئی سورت پڑھتے تھے ایسے یہ سکھاتے تھے. تو ان دعاؤں کو بھی باقاعدہ سیکھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے تاکہ ہم ان کو پڑھ سکیں، ان کو اپنی زندگی میں شامل کر سکیں. اسی طرح امام مسلم بن حجاج فرماتے ہیں کہ مجھے طاؤس کی یہ بات پہنچی کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم نے اپنی نماز میں یہ دعا مانگی؟ اس نے کہا نہیں. تو حضرت طاؤس نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھو، کیونکہ انہوں نے تین چار راویوں سے دعا نقل کی تھی کہ وہ اتنا زیادہ اس کو لازم قرار دیتے تھے نماز کے لیے. تو یہ دعا جو ہے یہ مستحب ہے پڑھنا، کیونکہ آپ نے اس کی خاص طور پر تاکید کی اور سکھایا بھی، ٹھیک ہے. لیکن یہ دعا آخری تشہد میں پڑھی جاتی، پہلے تشہد میں نہیں پڑھی جاتی. اور دعا کی اہمیت کی وجہ سے طاؤس نے یہ دوبارہ نماز پڑھوائی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار چیزوں سے کیوں پناہ مانگی حالانکہ آپ تو ان سے محفوظ تھے؟ ایک تو امت کو سکھانے کے لیے، اور دوسرے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنے کے لیے، اور اس لیے بھی تاکہ امت آپ کی پیروی کرے. اور آپ دعا کی کیفیت بھی بتانا چاہتے تھے کہ کتنی اہم ہے. تو دو خاص اور دو عام فتنوں سے پناہ مانگی گئی ہے، ٹھیک ہے. زندگی کے تمام فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ مسیح الدجال کا فتنہ ہے، ٹھیک ہے. اس لیے الگ سے اس سے پناہ مانگی گئی، حالانکہ ماہی امامات میں سب آ جاتا ہے. پھر اسی طرح قبر کا عذاب، تو یہ خاص چیز ہے. باقی عذاب بھی ہیں لیکن قبر کا عذاب ایک بڑی سخت چیز ہے اور اہم ہے، اور قیامت سے پہلے ہی بندے کو اس کا سامنا کرنا پڑ جائے گا. تو مسیح الدجال کا فتنہ خاص ہے، جبکہ محیا و ممات عام فتنے ہیں، عام مسائل ہیں. اور موت کے فتنے میں قبر کا فتنہ جو ہے یہ خاص ہے. اور اس کے علاوہ قرض، یعنی جہنم، مسیح الدجال، قبر، ان سب کے ساتھ خاص طور پر دو چیزوں سے پناہ مانگی گئی، ایک تو گناہ اور دوسرے قرض. قرض اتنی بڑی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ہم کبھی اس میں پھنسے. کیونکہ انسان جب مقروض ہو جاتا ہے تو بڑی مشکل میں آ جاتا ہے. اور آج کل لوگ صرف لگژریز اور اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے قرض دیے چلے جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی بلا ہے. اسی لیے کہا گیا نا کہ آپ جتنی چادر دیکھو اتنے پاؤں پھیلاؤ، نہ کہ انسان دوسروں کے مال کی طرف دیکھتا رہے یا پھر ان سے لے لے کے عیش و عشرت کرتا رہے. بہت سے لوگ جو ہیں اس مصیبت میں جب پھنستے تو گناہوں میں پھنس جاتے ہیں. جی ہاں، قرض کی آفرز کرتے ہیں تاکہ وہ پھر عادت پڑ جاتی ہے نا، تو ادھر سے لیا ادھر دیا، ادھر سے لیا ادھر دیا، اور وہ جی سود بھی دیا جاتا ہے. پھر کتنے بڑے کبیرہ گناہوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. دیکھیں کئی مجبوریاں تو شدید آ ہی جاتی ہیں، ان کے لیے تو پھر اجازت بھی ہے، لیکن صرف بس کوئی چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہے، نہیں پیسے تو چلو اچھا تم مجھے تھوڑے سے دے دو آج، میں تمہیں کل واپس کر دوں گا. اچھا او سوری میں آج تو بھول ہی گئی. اچھا تمہارا اتنا دل چھوٹا ہے کہ تم مجھ سے واپس اب مانگو گی؟ اس قسم کے فضول ہتھکنڈے اختیار کیے جاتے ہیں. زندگی کے فتنے کیا ہیں؟ زندگی تو ایک آزمائش ہے، فتنہ آزمائش کے لیے نا. اور موت کے فتنے، موت کی سختی، قبر کا فتنہ، قبر کا عذاب، یہ سارے موت سے پھر ریلیٹڈ ہیں، موت کے ساتھ لگ جاتے ہیں.
اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر.
اللهم اے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ بکا میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من البخل بخل سے، وأعوذ بکا اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من الجبن بزدلی سے، وأعوذ بکا اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ان کہ اردا میں لوٹا دیا جاؤں الى ارض للعمر ناکارا عمر کے، واعوذ بکا اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من فتنت الدنیا دنیا کے فتنے سے، واعوذ بکا اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من عذاب القبر قبر کے عذاب سے، اے اللہ بے شک میں بخل سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں بیکار عمر کی طرف لوٹایا جاؤں، میں دنیا کی آزمائش سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس دعا کی سند ہے، عمر بن میمون سے روایت ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ اپنے لڑکوں کو یہ کلمات سکھلاتے جس طریقے سے استاد بچوں کو سکھاتا ہے، اور بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز کے آخر میں سلام سے پہلے پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے، دبر کل صلاتن، دبر ہوتا ہے پیٹھ، یعنی نماز کا آخری حصہ، یعنی سلام پھیرنے سے پہلے تشہد کے وقت، اور بعد میں بھی کچھ اذکار ہیں، وہ اگر اللہ نے موقع دیا تو پھر زندگی رہی تو پھر پڑھائیں گے، کیونکہ دو دن اور ہیں میرے خیال ہے، اور دو دن میں ہم اگر سلام تک پہنچ جائیں تو سمجھے نماز تو پوری ہوئی انشاءاللہ۔ تو یہاں سب سے پہلے بخل سے پناہ مانگی گئی ہے۔ بخل کس کا اپوزٹ ہے؟ سخاوت کا، فراخ دلی کا۔ اور جبن کیا ہوتا ہے؟ جبن بھی پڑھا جاتا ہے، جبن بھی پڑھا جاتا ہے۔ جبن ہوتا ہے بزدلی، یعنی نفس کا بخل کرنا، اور کچھ کسی کو دینے کی ہمت نہ ہونا کہ ہائے میرا تھوڑا پڑ جائے گا۔ اور ارزل العمر، عمر کا آخری حصہ نہیں صرف، وہ بڑھاپا تو ہے ہی اس میں، انسان کسی ایسی مصیبت کا شکار ہو جائے، ایسی بیماری لگ جائے اس کو کہ وہ نہ چل پھر سکے اور نہ ہی کسی کام کا رہے۔ بعض لوگ مینٹلی سب کچھ بھول جاتے ہیں، ڈیمنشیا ہو جاتا ہے، حالانکہ فزیکلی وہ بالکل فٹ ہوتے ہیں، کہ اچانک ان کو بھولنے کا اتنا مرض لاحق ہوتا ہے کہ وہ کھانا پینا بھی بھول جاتے ہیں، تو ان کی زندگی اب کس کام کی۔ تو یہ ارزل العمر ہے، بیکار زندگی، گھٹیا زندگی۔ تو انسان کو جو اس وقت ملا ہے نا، آج ملا ہے، اس کو بس کسی طرح صحیح استعمال کر لینا چاہیے، گریب کر لینا چاہیے، اس میں کچھ کما لینا چاہیے، یہ نہ ہاتھ سے جائے۔ کل کا نہیں پتا، کتنے لوگ اچھے بھلے ہوتے ہیں اور اچانک ان کی پاور اور سپیڈ چلی جاتی ہے، کبھی کسی کی نگاہ چلی جاتی ہے، کبھی کسی کے جسم میں کوئی تکلیف آ جاتی ہے کہ چلنے پھرنے سے انسان رہ جاتا ہے۔ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کی نعمتوں کا کہ اللہ نے صحیح سلامت رکھا ہے کہ ہم کچھ کرنے کے قابل ہیں۔ اس وقت کو کسی بھی ایسی چیز میں نہ گزارے کہ جو آپ کا وقت ضائع کرتے، جو آپ سے نیکی کے مواقع چھین لے۔ یہ مقدم وقت سمجھ، یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ بعض اوقات ہم نیکی کے کاموں میں بہت آگے 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 جا رہے ہوتے ہیں، اتنے میں کوئی ہم پہ کوئی بات سنا دیتا ہے، تم تو بڑا شو آف کرتی ہو۔ ریسنٹلی میری کسی سے بات ہوئی، میں نے کہا اللہ نے آپ کو بہت پاور اور سپیچ دی ہے، آپ ضرور اس کو کوئی قرآن پڑھانے میں، کوئی دین کا کام کرنے میں استعمال کریں۔ کہنے لگی نہیں، بس ہمیشہ نا میرے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ یہ ریاکاری نہ ہو اور ضائع نہ ہو جائے، تو میں پھر آگے نہیں بڑھتی۔ اس شیطانی وسوسے نے ان کو کیا کیا ہوا ہے؟ پیچھے رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ اگر وہ کرے تو ونڈرز کر سکتے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس بڑی بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں، کچھ نہیں کرنے کے قابل ہوتے۔ اسی طرح کچھ نیکی کے کام ہوتے ہیں، ہم اس میں دوڑ رہے ہوتے ہیں، اچانک سٹاپ لگ جاتا ہے، ہم پیچھے آ جاتے ہیں۔ ڈرنا چاہیے اللہ سے کہ اللہ تعالی ہمیں نیکی کے کام سے پیچھے نہ کر دے، مؤخر نہ کر دے کہ جاؤ تم اس قابل نہیں ہو۔ وہ اسی لیے دعا سکھائے گی نا، اللہم استخدمنی ولا تستبدلنی، اللہ مجھ سے ہی خدمت کا کام لیتا رہے اپنے دین کی، اور میرے سے کسی اور کو نہیں بدلنا، میرا یہ کام میں ہی کروں، کوئی اور نہ کرے، کوئی اور کچھ اور کرے، میرا کام نہ کرے، اپنا کام میں خود ہی کروں۔ ٹھیک ہے نا؟ اور آپ نے دیکھا ہوگا کام نہ کسی کی موت سے رکتے ہیں، ہم انڈسپینسیبل نہیں ہوتے، نہ کسی کی موت سے رکتے ہیں، نہ کسی کے جانے سے، کسی کے روٹھ جانے سے یا کسی کے ناراض ہونے سے نہیں رکتے۔ بچے بھی پل جاتے ہیں، کچھ ہوتا ہے نا گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں عورتیں، ہم نہیں پالیں گے ان کو، رکھو تم، یا شوہر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسی کہانیاں سنی ہوگی آپ نے، کئی زندگی میں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، سب زندگی چلتی ہے۔ تو اس لیے اللہ پیچھے نہ کرنا، انت المقدم وانت المؤخر۔ تو اسی طرح ارزل العمر میں آ گئے تو جو کر رہے ہیں نا وہ مؤخر ہو جائے گا، وہ نہیں کر سکیں گے، آج موقع ہے کچھ کر لیں، اس کو نہیں گوانا، اس کو نہیں جانے دینا، اس کو نہیں ضائع کرنا. اور پھر گھٹیا عمر جو ہے اس عمر کو کہتے ہیں جیسے بچہ ہوتا ہے نا, یا نادان ہوتا ہے, یا بے وقوف ہوتا ہے, یا پھر ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے, یا ہلکی عقل والا ہو جاتا ہے. زیادہ اس میں نا قلیل الفہم, یہ مینٹل ڈیزیزز اس میں زیادہ آتی ہیں. کیونکہ بعض لوگ فزیکلی, جیسے وہ تھا نا وہ بڑا مشہور سائنٹسٹ بریٹن کا جو تھا اسٹیفن ہاکنگ, جس کا پورا باڈی میں سے کچھ بھی حرکت نہیں کرتا تھا, تو وہ کیا کرتا تھا, کمپیوٹر کے آگے بیٹھ کے صرف پلکیں ہلا کے آنکھوں کی موومنٹ سے وہ ٹائپ کرتا تھا, اور اس نے کتنی بڑی تھیری پیش کی. تو یہ ارزل العمر نہیں ہے, ان اے وے ہے, لیکن اس لیے گھٹیا نہیں کہ اس نے کچھ کر لیا اس میں بھی. لیکن اگر انسان ایسی نوبت کو پہنچ جائے کہ اس کا دماغ ہی کام نہیں کرتا, تو پھر وہ اس کی جوان ہوتے ہوئے بھی, صحت مند ہوتے ہوئے بھی, وہ ارزل العمر میں. ارزل عمر جس نے اپنے جسم سے کام ہی نہیں لیا, اس کی عمر گھٹیا ہی ہے نا. ودیا عمر تو اس کی ہے نا جو اپنی زندگی سے کام لے رہا ہے, چاہے وہ انتہائی بوڑھا ہے. مجھے ایک دفعہ کہیں ایک کلپ دیکھنے کا اتفاق ہوا, ایک بوڑھا بندہ دوسرے بوڑھے بندے کو, ان کی کمریں جھکی ہوئی تھی, وہ سبق پڑھا رہا تھا اس کو. تو بعض لوگ ہر حال میں کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں, اور کچھ لوگ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی گھٹیا عمر گزار رہے ہوتے ہیں. گھٹیا عمر نہیں گزارنی. جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں, مال دیا, طاقت دیا, ٹیلنٹ دیا ہے, جہاں موقع ملتا ہے شیطان آپ کو پیچھے کرنے کی کوشش کرے گا, آپ نے اس کا مقابلہ کر کے آگے رہنا ہے. اور پھر دنیا کا فتنہ وہ ہے کہ جس سے انسان دنیا سے ایسی محبت میں مبتلا ہو جائے کہ آخرت بھول جائے. اور پھر عذاب قبر سے پناہ, کیونکہ عذاب قبر جو ہے یہ جان کا لاگو ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. ہم میں سے ہر ایک کو اسے ڈرنا چاہیے. کچھ لوگوں نے تو اس کا انکار ہی کر دیا اور عیش و عشرت کرنے کے لیے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص عیسائی تھا, پھر اسلام میں داخل ہوا, پھر اس نے سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھ لی, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب بن گیا, لیکن پھر مرتد ہو گیا, عیسائی ہو گیا. کہنے لگا محمد کے لیے جو کچھ میں نے لکھ دیا اس کے سوا اسے اور کچھ نہیں پتا, نعوذ باللہ. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی موت واقع ہو گئی. ایسے لوگ بڑا فتنہ ہوتے ہیں, سو کو گمراہ کریں گے. اس کے لوگوں نے اس کو دفن کیا, صبح ہوا دیکھا تو اس کی لاش قبر سے نکل کے زمین پہ پڑی. عیسائی لوگوں نے کہا کہ محمد کے ساتھیوں کا کام ہے, کیونکہ اس نے ان کا دین چھوڑ دیا تھا. کہ مسلمانوں نے قبر کھود کے نکال دیا, انہوں نے دوسری قبر کھودی, بہت گہری تھی, صبح ہوئی تو لاش بھر باہر. اس دفعہ بھی انہوں نے صحابہ پہ الزام لگایا, پھر انہوں نے قبر کھودی جتنی گہری ان کے بس میں تھی اور اس کے اندر اسے ڈال دیا, لیکن صبح ہوئی تو لاش پھر باہر تھی. تو پھر انہیں یقین آیا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں, زمین بھی نہیں قبول کرتی ایسے مجرموں کو. اور زیادہ تر عذاب قبر کس سے ہوتا ہے؟ چغل خوری سے اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے سے, اور مظلوم کی مدد نہ کرنے والا, بغیر وضو کے نماز پڑھنے والا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے بچا کے رکھے جو عذاب قبر کا باعث بنتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على حميد مجيد.